جاتے تیغ جو ہوتے حسن بجائے حسین، عزا کی بزم سے ملتا ہے راہ حق کا پتا، عزا کی بزم سے ملتا ہے راہ حق کا پتا، خدا کے دین کی بگڑی صدا بنائے حسین، خدا کے دین کی بگڑی صدا بنائے حسین، بفیض آمد زہرا وہ فرش عرش بنا، بفیض آمد زہرا وہ فرش عرش بنا، بپا جہاں بھی ہوئی مجلس عزائے حسین، بپا جہاں بھی ہوئی مجلس عزائے حسین، ہم اپنے فرق پہ جنت اٹھائے پھرتے ہیں، ہم اپنے فرق پہ جنت اٹھائے پھرتے ہیں، ہمارے ماتھے پہ رہتی ہے خاک پائے حسین، ہمارے ماتھے پہ رہتی ہے خاک پائے حسین، وہ شہ کا سجدہ آخر کہ دہریوں نے کہا، وہ شہ کا سجدہ آخر کہ دہریوں نے کہا، ضرور کوئی خدا ہے جو ہے خدائے حسین، وہ شہ کا سجدہ آخر کہ دہریوں نے کہا، ضرور کوئی خدا ہے جو ہے خدائے حسین، یہ آخری شعر، شہید ہو گئے اصغر مگر نہ سور پکار، شہید ہو گئے اصغر مگر نہ سور پھکا، یہی تو حشر کا موقع تھا اے خدائے حسین،
صلوات علی محمد و آل محمد.
اے مومنو حسین پاک شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یا وہ نہ کوئی ہے نا کوئی بھائی پاس ہے، لاشے اٹھا کے لانے سے مولا ہونا، لاشے اٹھا کے لانے سے مولا ہونا، لو چل رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا، بے چین میں دوست ذرا گلا، بے چین میں دوست ذرا گلا، ادا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یار و حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں، زخمی ہو بے گناہ آفن دے، زخمی ہو بے گناہ آفن دے، جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے دبا کرو یارو پیار، پانی پلا کے دبا کرو یارو پیار، پانی پلا کے دبا کرو یارو پیار، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگہائی فاطمہ زہرا کی صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیکا، وقت نماز عصر بھی نزدیکا، وقت نماز عصر بھی نزدیکا، تفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھکر حسین شکر کا سجدہ دا، جھکر حسین شکر کا سجدہ دا، جس دم سنی حسین نے زہرا کی صدا، خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تا باپا، غش کھا کے فرش زی سے گروا مصیبت
ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی
ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی
صدا
سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا رساس پر
روتے تھے شاہ سردار خاکینیا
روتے تھے شاہ سردار خاکینیا پاس بلا کر یہ تب کہاں ستے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا
کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ
کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ
آئے گا
زخموں سے چور ہے تنے اتار حسین کا
جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین
جلد جا کے کاٹ لے افسر
حسین
یہ مجھ سن کے آ گیا لالچ میں بولئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پپاؤ رکھ کے چڑھائی جو آستی
تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول
تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں
کھول
دیکھا تو کوئی دوست ہے نغم گسار ہے
خنجر گلے پسینے پہ قاتل سوار
خنجر گلے پسینے پہ قاتل سوار ستم شیار کیوں میرے زخمی سینے پا آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار
سمجھائے کس خطا پہ مجھے تو گناہ
سمجھائے کس خطا پہ مجھے تو گناہ دیتا ہے رنج روح رسالہ پناہ کو
کیوں ذبح کر لے آیا ہے مجھ بے گناہ
کیوں ذبح کر لے آیا ہے مجھ بے گناہ
کو
اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا
خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا
خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا
خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا
زہرا کی صدا
اے شمر میرا لال بے جرم بے
اے شمر میرا لال بے جرم بے یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پار
خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے
حال خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے
حال خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے
حال
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين امير الظالمين مدرك الحاربين المنتقم من المجرمين والقاتلين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما لآلي أبي عبد الله الحسين الأتشان المذبوح القتيل الذي حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من معين يعيننا وسيما على وليه وطالب صاره والمنتقم لدمه الامام المنتظر والحجة الثاني شرج اللهم له الفرج ولعنة الله على اعدائه اجمعين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. الله ہمارے اجر کو بڑھائے غم حسین میں اور ہم سب کو قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے حسین کے ولی کے ساتھ مل کر. مختار نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا اور وہ اپنے دعوے میں سچا بھی تھا کہ میں خون حسین کا انتقام لے رہا ہوں. بنو عباس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بنو امیہ کے خلاف جو موومنٹ چلا رہے ہیں یہ خون حسین کے انتقام کے لیے اور وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. لیکن صحیح معنوں میں حسین کے خون کا انتقام حسین کا ولی حسین کا وارث لے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو مظلوم مارا جائے ہم نے اس کے خون کا بدلہ اس کے ولی کے اختیار میں دیا. مختار آقا حسین کا ولی نہیں. خاندان بنو عباس اگر اپنے دعوے میں سچا بھی ہوتا تب بھی وہ ولی دم یا حسین کے وارث نہیں. حسین کے وارث ابھی آنا بھی ہے. عاشورے کے دن ہنسنا مذاق کرنا دنیاوی باتیں کرنا اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی بحث میں جانا نہ صرف یہ کہ انتہائی مکروہ قرار دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ ہر عاشورے میں یہ خیال کرو کہ جیسے تمہارے گھر تمہارے کسی عزیز ترین فرد کی میت پڑی ہے تو جو کیفیت اس وقت تم سے خود بخود ہو. اگر کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو وہ اولاد کا لاشا اپنے ذہن میں لے کے آئے. کسی کو اپنے والدین سے محبت ہے تو وہ اپنے والدین کا لاشا اپنے ذہن میں لے کے آئے اور یہ خیال کرے کہ میرے سامنے پڑا ہوا لاشا ہے اس وقت کیا حالت ہو کا عاشور کا پورا دن اس طرح سے گزارنا. حتیٰ یہ کہ سلام کو حرام نہیں کیا گیا لیکن کہا جب انسان غم میں ڈوبا ہوا ہو تو وہ دنیا کے عام اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھ پاتا بھول جاتا ہے کہ سامنے کوئی آدمی آیا تو سلام کرنا ہے. وہ کیفیت عاشورے کے دن ہونا چاہیے اور عاشورے میں بھی خاص یہ وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پہ کائنات کے دو بڑے مصائب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں حسین مارے جا رہے ہیں، اسیران کربلا کی مصیبتیں شروع ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں میرے چوتھے امام کا فرمان ہے کہ عصر عاشور، اس مجلس کو عنوان دیا گیا ہے مجلس عصر عاشور، کہ جس عاشور کی عصر کے بارے میں چوتھے امام کا فرمان ہے کہ عصر عاشور کے بعد ہمارے خاندان پہ جو گزر گئے وہ کوئی سوچنے والا سوچ بھی نہیں سکتا. چنانچہ ہماری آج کی مجلس جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا وہ والعصر، قسم ہے عصر. ہاں یہاں یہ ایک بات بیان کر دی جائے، چونکہ جو مومنین کرام اس وقت تک اس مجلس میں بیٹھے تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اب یہ شام غریبہ کی مجلس کر کے ہی جائیں، یعنی آپ حضرات نسبتاً زیادہ وقت آپ کے پاس ہے دوپہر کی مجلس کے مقابلے، اور اگر خالی وقت زیادہ مل گیا تو آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن باتوں کا ٹریک کہیں اور چلا جائے گا، چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی انٹینشنلی یا پرپزلی یا کسی بری نیت سے نہیں. اس لیے مجھے بھی بہتر یہ لگ رہا کہ جتنا وقت میں ممبر پہ آپ کا لے لوں آپ کے لیے بھی آسانی ہے. اب یہ دار و مدار میرے سینے کی طاقت اور میرے گلے کی طاقت پر بھی ہے. بات شروع جو ہو رہی وہ یہ ہے کہ آج عاشور کا دن، عصر کا وقت، قیامت کی گھڑی، سوائے مصائب کے کچھ بیان کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن چونکہ فاقہ شکنی کی مجلس میں اردو اور انگریزی کی دو مجالس کی وجہ سے مصائب آپ نے بہت زیادہ سن لی، مصائب کبھی زیادہ نہیں، جتنا سنو مصائب کا، لیکن اب اس وقت کی مجلس ایک دو کربلا کے حوالے سے جو عملی زندگی کی باتیں ہیں اس کو بیان کرنا. یہاں کبھی ایک سوال ذہن میں آتا اور وہ سوال یہ ہے کہ آج عاشور کے دن عصر عاشور، مثلاً کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا جو بات آپ نے ہم سے کہی ہے وہ اپنے اوپر تو پہلے آپ اس کا امپلیمنٹ کریں. آپ کے باپ کی میت آپ کی آنکھ کے سامنے پڑی، آپ کے ماں کی میت آپ کی آنکھ کے سامنے پڑی، تو کیا آپ غم کے علاوہ دنیا کی نہیں دین کی صحیح ادھر ادھر کی کوئی بات کریں گے؟ لیکن پھر اس مجلس میں مصائب سے ہٹ کے کچھ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ، کریم ابن کریم گھرانہ، بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں، چاہنے والے ان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کربلا میں دو محرم کو حسین پہنچے. ایک جملہ آج کی مجلس میں کہا جاتا ہے نا کہ حسین آج آپ سے رخصت ہوا، اب تو زینب کبریٰ، اب تو سید و ساجدی، حسین تو آج آپ سے رخصت ہو رہی، بلکہ اگر ٹائمنگ کو دیکھیں تو حسین رخصت ہو چکی. دس محرم کو حسین آئے، دو محرم کو کربلا میں، دس محرم کو رخصت ہو، دو محرم کو کربلا میں آئے، تب بھی آپ کو یاد، زمین خریدی بنی اسد سے، کیا شرط لگائی، جو بھی ہمارا ظاہر ہماری زیارت کو آئے گا تین دن ہم نے مہمان، ہمارا مہمان بنا، آپ کو یاد کیا، مجھے یاد کیا، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں. اور آج دس محرم جب آخری رخصتی کے لیے سجاد کے پاس گئے، ابھی جو مسائل میرے روایت پڑھے، آپ کو سلام بھجوائے. تو یہ وہ گھرانہ جو اپنے انتہائی شدید مصائب میں آدم سے لے کے قیامت تک کسی گھرانے پہ اتنے مصائب نازل نہیں ہوئے، کسی ایک شخصیت پہ اتنے مصائب نہیں ہوئے، یہ حسین ہی کا جگر. لیکن پھر ہر ہر جگہ اپنے ادنا غلاموں اور قنیزوں کو یاد کیا گیا، اور اس کی ایک بہت ہی واضح مثال آپ نے اعمال عاشورہ کیے ہو. اگر اعمال عاشورہ کا حصہ نہ ہوتا تو کیا آج عاشور کے دن، اور وہ بھی ظہر کے ہنگام جو اعمال عاشورہ ٹورنٹو میں ہوتے، ہم یہ دعائیں مانگ سکتے، خداوندہ روزی میں برکت عطا فرما، خداوندہ میرے گھر میں جو فاقہ ہے اس فاقے کا خاتمہ خدا بندہ جو میرے ڈیٹ اور قرضے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی یہ اعمال عاشورہ میں. زیارت امام کے فوراً بعد جو دعا پڑھی جاتی جس کے بارے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ پانچویں امام نے اپنے صحابی علقمہ کو تعلیم کی, بعض علماء کا کہنا ہے کہ چھٹے امام نے اپنے صحابی صفوان کو تعلیم کی. دعائے علقمہ بھی اس کا نام ہے, دعائے صفوان. اور آج کل کے علماء کا کہنا کہ دونوں اماموں نے الگ الگ موقعوں پر ایک ہی دعا اپنے ان دو اصحاب کو اس لیے تعلیم کی کہ جو بھی زیارت پہ جانے والا تھا اس کو امام معصوم یہ دعا تعلیم کر کے بھیجتے. وہ آج آپ عربی میں پڑھی, ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی چیز عربی زبان میں آئے تو ٹھیک ہے, اردو میں آ جائے تو غلط. آج ہم نے اپنے رزق کے لیے دعا مانگی, دل چاہ رہا تھا کیا؟ اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے, ہر ملا کا تین بھال کا تیر رکھ کر کھا رہا, ہم اپنے روزی کے لیے آج دعا کریں؟ کیا سال میں کوئی اور تاریخ ہمارے پاس نہیں رہ گئی؟ آج آپ نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کی دعا کی, آج عاشور. اکبر کے کلیجے میں برچی, عباس کے بازو قلم ہوئے, حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلا, ہمیں اپنے قرضے یاد آ رہے ہیں؟ کبھی یاد نہیں آتے اگر وہ دعائے علقمہ کا حصہ نہ ہو. اور ہم دعائے علقمہ بھی آج نہ پڑھتے اگر امام معصوم نے کہا ہوتا کہ عاشورے کے دن یہ دعا ہمارے ہر مومن کو پڑھنا. بلکہ مومن ایک پہچان زیارت عاشورہ کی تلاوت بھی ہے. وہ تو آپ چہلوں کے موقع پہ حدیث سنتے ہیں. گیارہویں امام نے کہا کہ شیعہ کی پہچان پانچ چیزیں ہیں جن میں زیارت اربعین. لیکن زیارت عاشورہ کے لیے بھی ایک لفظ ہے مومن کی پہچان, زیارت کے لیے جائے یہ دعا ضرور. زمانے کے امام آج ہم نے سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا تو خطبے کے بعد اعظم اللہ حضورنا بمصابنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبين بسار امام ولی الامام. وہ جو بات میں نے کہی ان کا انتقام ولی لے گا, وہ امام زمانہ آج پورا دن ہم کو یاد کرنا. حکم معصومین کہ عاشورے کے دن ایک دوسرے سے ملو تو ضرور یاد کرو کہ اس خون ناحق کا انتقام باقی. وہ امام زمانہ جب کبھی کوئی شیعہ ملتا اور مولا میں آپ سے کھلا مسئلے پہ مدد چاہتا ہوں, کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو, زیارت جامعہ پڑھو, نماز شب. یہ واقعات کس وقت کی مجلس میں بیان کرنے کے لیے مناسب نہیں, لیکن بات زیارت عاشورہ کی ہے, حالات امام زمانہ کی نہیں. وہ زیارت عاشورہ جو آپ کا دل نہیں چاہتا وہ بھی اسلام نے آپ سے زبردستی کہلوایا, بلکہ میں اسلام کا لفظ ہٹا دوں, جو آپ کا دل نہیں چاہتا وہ حسین کے وارث حسین کے پوتے نے آپ سے زبردستی کہلوایا, اور وہ پوتا جو خود کربلا میں تھا. پانچویں امام دعائے علقمہ, پانچویں امام خود میدان کربلا میں ہے اور زبردستی ہم سے کہلوا رہے کہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کی دعا, اپنی روزی میں برکت کی دعا کرو. کہا کہ آج کوئی کام نہ کر, آج کے کام میں برکت نہیں لیکن دعا کرو, اس لیے کہ یہ وہ کریم ابن کریم ہے, سخی ابن سخی, جو اپنے ماننے والوں پہ اتنے مہربان کہ اپنی مصیبتوں کی شدت میں ان کو یہ خیال ہے کہ میرا اصغر پیاسا ہے ان کے بچے پیاسے نہ رہنے پائے, میری سکینہ پیاسی ہے ان کے گھر میں فقر و فاقہ نہ آنے پائے. ملے ہیں کسی کو ایسے آقا؟ ملے ہیں کسی کو ایسے سردار؟ مجبور کر کے ہم سے کہہ رہے کہ آج ہمارا خون بہ رہا ہے لیکن اس موقع پہ تو میں یہ دعا مانگتا ہوں, اور پھر ہاں پھر ہمارا غم کرو. خود امام یہ پیغام دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل نہیں چاہتا کہ عاشور کے دن اور عصر کے وقت, یعنی مصائب کا جملہ بھی مصائب کا بیان ہے نہیں کہ مشکل ترین مصیبت کا یہ وقت ہے اور وہ ہے زینب کی چادر چھینے جانے کا وقت, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے موقع پہ بھی بیان کرنے کا حکم آیا. اب یہ تو میں نے کہا کہ آقا حسین چاہنے والوں اور ماننے والوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں کہ اعمال روز عاشور ان دعاؤں کو شامل کیا, اور پھر خود پورا دن آقا حسین ہر لاشے کے اٹھانے کے بعد یا جو اہم اہم لاشیں فوج آدھا کو مخاطب کر کے ایک حجت ضرور تمام کر پھر پیغام دیتے ہیں کہ میں کیوں میدان کربلا میں آیا ہوں. پھر ایک بار ان سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے سنبھل سکتے ہو. یعنی یہ الفاظ میرے ہیں, مفہوم امام کے خطبات کا ہے جن کو پڑھنے کا وقت نہیں. ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی سنبھل سکتے ہو, ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو. خالی حر کے لیے روزے عاشور صبح کے وقت توبہ کا موقع نہیں, عصر عاشور تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا, بار بار پیغام دے رہے ہیں. تو ایک دو باتیں اس حوالے سے میں غم سے ہٹے کر رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بھی معلوم کہ آپ حضرات بہت زیادہ تھکے ہوئے, فطری بات ہے, تھکنا چاہیے. پوری رات شب عاشور تو مومن جاگ کے گزارتا. اگر کل رات مختلف اذاخانوں میں آپ گئے تو وہ بھی ایک فزیکل تھکن ہو, اور اگر جو نہ جا سکتے ہو تو گھر میں بیٹھ کر انہوں نے گہری نیند تو لی نہیں ہوگی, ٹیلیویژن تو دیکھا نہیں ہوگا, نوحا مجلس سی ڈی وغیرہ میں پوری رات اذا میں گزاری, صبح سے آپ یہاں لگے. خیر آپ آئے انڈیا اور پاکستان سے, وہاں تو آپ اس سے زیادہ تھکتے ہیں عاشور کے, اور اس تھکنے کا دشمن کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے, فیس بک مختلف سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ, ای میل پہ ہمارے بہت سارے شیعہ نوجوانوں کے اپنے گروپ, اور پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ, الٹے سیدھے صحیح غلط کنفرم, جو ابھی کنفرم بھی نہیں, ہر مسئلے پر ایک سلسلہ بن جاتا ہے میسیجز, ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی ہے. دو سال پہلے کربلا معلم جو حرم کا کنسٹرکشن ہو رہا, تو کنسٹرکشن کے اندر ایک دیوار ٹوٹ کے گری, وہ چھوٹی, فوراً پوری دنیا میں خبر آئی کہ کربلا میں بم کا دھماکہ ہو گیا, اور تعداد کو نہیں پتا, کثیر تعداد میں زائرین شہید ہو گئے, ایک اینٹ گری, اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہوئی خبر. اسی طرح میں تو خود اس وقت شہر کربلا میں تھا, اور ٹیلی ویژن کے بالکل سامنے شہر بلد کا عید کا دن دکھا رہے تھے, اور وہاں ایک بم خود کش بم دھماکہ ہوا. اور اب جو میسیجز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے روزہ, میسج آ رہے کہ پورے روزے کو ڈیمولش کر دیا ظالموں نے حملہ کر. اس کا ایک نقصان تو یہ بھی ہے کہ اب واقعاً بھی کوئی واقعہ پیش آئے گا, 15 دن تک تو مومن اپنا ریئیکشن شو نہیں کرے گا, پتہ نہیں کنفرم ہے کہ جھوٹی خبر, اور اس کے بعد تو جو ٹھنڈا ہو جائے گا, بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. یہاں تک کہ مثلاً پچھلے سال ایک ایسا واقعہ پاکستان میں پیش آیا جس پر مجھے پچھلے سال جہاں جہاں میں نے عشرہ پڑھا, المہندی میں تو میں نہیں تھا, پہلا عشرہ نہیں, 7 عشروں میں سے ہر عشرے پوری مجلس پڑھنا پڑا, لیکن ذرا سا ٹو لیٹ, مجلس دشمن کامیاب ہو. پاکستان حج اپلیکیشن فارم میں ایک کالم تھا کہ کیا آپ شیعہ ہیں یا شیعہ نہیں, اور یہ 30 سال پہلے جب ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا, اس وقت ہم نے حکومت سے مطالبہ منوایا, اب پتہ ہی نہیں جن کو کوئی چیز, انہوں نے پورا یہ اتنا بڑا ایشو بنا دیا کہ سعودی حکومت نے اس سال اس ایشو سے فائدہ اٹھایا کہ جیاتی کے شیعوں کو اعتراض, ہم آپ کو جیوی سہولت واپس دیں. یہ یہاں سے ہلتے بھی نہیں, ان کو کیا پتا کہ اس کالم کا حج کرنے والے شیعوں کو کتنا فائدہ. لیکن پچھلے سال میں نے مجلس میں یہ کہا, لیکن اس وقت تک تو حج ہو چکا تھا, محرم کا مہینہ حج کے بعد آتا لیٹ, لیکن مجھے تعجب اتنے بڑے بڑے اصلی مسائل پہ کوئی, اور ایک ایسا مسئلہ جو ہم نے مطالبہ منوایا اپنے فائدے کی اپنے مومنین. تو جیسے میں ایک مثال اور دے رہا تھا, اعمال عاشورہ میں دن کے شروع میں ایک زیارت عاشورہ ہے, 100 لان 100 سلام سجدے کی دعا دعائے القمہ کے ساتھ وہ سب لوگ کرتے ہیں. اور ایک عصر عاشور کے بعد کی زیارت, دو اعمال ہیں عاشور کے, صبح کے اعمال بہت تفصیلی, شام کے اعمال بہت مختصر ہیں, صرف 10 منٹ. اسلام کو بھی پتا ہے کہ مومن اس وقت کتنا تھکا ہوا ہو. یہ زیارت ہر کتاب میں ہے کہ جب عاشور کا دن اختتام کو پہنچ رہا ہو تو یہ زیارت پڑھو. اور اس زیارت میں کچھ اتنے اہم جملے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس زیارت, زیارت تعزیت یا اردو میں پرسے کی زیارت یا انگریزی میں کنڈولنس زیارت کہتے ہیں. ابھی آپ نے زیارت عاشورا پڑھی, اس میں پرسا نہیں, اس زیارت میں رسول اللہ کو, مولا علی کو, شہزادی کو, امام حسن کو, ایک ایک معصوم کو الگ الگ پرسا دیا گیا. بہت اہم زیارت ہے, زیارت اور کنڈولنس, پرسے کی زیارت یا زیارت تعزیت. یہ زیارت کراچی میں پڑھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل, لاہور میں بھی مشکل ہو, اس لیے کہ جو زیارت کا وقت ہے عین وہ وقت ہمارے جلوس کے اختتامی مراحل کا ہوتا. اور کراچی کی حد تک تو مجھے پتا ہے کہ جلوس بڑے سینسیٹیو ایریا سے گزر رہا ہوتا, تبت سینٹر سے آگے سعید منزل کا وہ علاقہ جہاں ہمیشہ جلوس پہ اٹیک ہوتا, تو ساری توجہات جلوس کی جانب ہوتی. میں یہ فضول وقت آپ کا ایک طرح ضائع کر رہا ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بات جو بہت بڑی بات, توجہ نہیں دی لوگوں نے. تو یہ وقت ایسا کہ مومن عموماً جلوس کی وجہ سے زیارت پرسا یا زیارت تعزیت نہیں پڑھتا. جو ٹورنٹو کا مسئلہ نہیں, یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے لوگ, میں کوئی بہت بڑا دعویٰ کرنے نہیں آیا ہوں, پڑھتے بھی ہوں. یہ زیارت تعزیت یا زیارت پرسا ریڈیو پاکستان سے مغرب سے 1 گھنٹے پہلے نشر کی جاتی ہے. جب پاکستان بنا تو شروع شروع میں بیوروکریسی میں بھی اور میڈیا میں بھی اور زید بخاری کی وجہ سے بھی کافی چیزیں ایسی تھیں کہ غیروں کو اتنا پتہ بھی نہ چلا, وہ نظام بنتا چلا گیا. یہ کہیں اتنی مخالفت کا ماحول نہیں تھا اس زمانے میں. میں کھارادر میں 6 سال پنجابی کلب میں پہلا اشرا پڑھ چکا, اور یہ ایسی جگہ ہوتا تھا کہ میرا اشرا اس ایک گلی پیچھے. ٹورنٹو کے بچے تو نہیں سمجھیں گے, لیکن آپ تو جانتے ہیں کراچی میں تو آپ جس سڑک پہ جائیں قبضہ کر کے مجلس کریں, سر یہ تو ساری پرمیشن والی مجلس, اس کے ایک گلی پیچھے. گاجی پاڑا میں پہلے مولانا شفیع کاڑوی اور پھر مولانا محمد یعقوب تیماڑی والے مجلس پڑھتے, دونوں غیرے سے. ہماری مجلس میں وہ مصائب نہیں ہو پاتے تھے اور وہ گریا نہیں ہو پاتا تھا. جو ایک گلی پیچھے برادران اہل سنت کی مجلس میں مصائب اور گریے کی کیفیت ہوتی, ایک گلی کا مسئلہ ہے, وہی ایک علاقہ ہے. ادھر شیعہ عالم, میں تو خیر جاہل تھا لیکن ہم اس سے پہلے اور میرے بعد بڑے بڑے علماء نے اسی منبر سے پڑھا, اور ادھر تو وہ ماحول میں زیارت پرسا اور زیارت تعزیت. 4:50 پر ریڈیو پاکستان سے شام کو نشر ہوتی تھی, 5 بجے مکمل ہو جاتی. کچھ میں پہلے خراسان میں ایران سے ایک مؤذن لائے گئے اذان دینے کے لیے, سید مہدی نجف کیا آواز تھی, ان سے زیارت ریکارڈ کروائی گئی. لیکن جو کہ شیعہ حضرات میں سے کسی کے پاس بھی وقت نہیں تھا شام کے 4:50 پر یہ زیارت سننے کا ریڈیو سے, جلوس میں یا جلوس کی حفاظت کر رہے ہیں. چند سال پہلے, بہت پرانی بات بھی نہیں, اسی 4-5-6 سال کے اندر, 10 سال کے اندر یہ زیارت ان کے پروگرام سے بالکل غائب کر دی. جب اس کے کسی دشمن اہل بیت کا یہ مطالبہ بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ بھی نہیں سنتے. اور ایک ای میل, ایک میسج فیس بک پہ, ایک پوسٹ, کسی کا میسج میں نے نہیں دیا. جو حقیقی مسئلہ, جو ایک چیز ہوتی چلی آ رہی ہے, یاد رکھی کہ آج پاکستان کی حد تک مجھے پتا ہمارے جتنے جلوس اور جتنی مجلسیں دشمنوں کی آگ پہ کھٹک رہی ہیں, اس کو کسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں, صرف ایک چیز رکاوٹ بنتی, پاکستانی کورٹ کے یہ فیصلے کہ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے. وہ ایک مثال و نظیر, وہ جلوس چلے آ رہے ہیں اس لیے ان کے لائسنس کینسل نہیں ہو سکتے. ایک سال بھی اگر ہم سستی دکھائیں وہ موقع سے فائدہ ہوتا ہے. یہ ہمارا مطالبہ بن سکتا تھا کہ 47 سے جو زیارت ریڈیو میں نشر ہو رہی ہے زیارت پرسا وہ کیوں ختم کی گئی, جبکہ اس کا مطالبہ بھی کسی نے نہیں کیا, کرتے بھی تو نہیں ختم ہونی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. 50 سال سے مومن کو پتا بھی نہیں چلا کہ کیا سے کیا ہو گیا, کیونکہ پاکستان ہندوستان کے ماحول میں لوگ خود بھی یہ زیارت پڑھنے کے عادی ہیں. ہے زیارت بہت اہم. ابھی میں نے احسان بٹ صاحب سے کہا کہ یہاں تو لوگوں کے پاس وقت بھی ہوگا, کون سی کوئی 40 منٹ کی زیارت ہے کہ آپ کہیں لوگ پورے دن کے تھکے ہوئے, تو شاید یہاں پہ آج یہ زیارت پڑھوائی جائے. ٹورنٹو میں مجھے پتا چند امام باڑوں میں تو یہ زیارت پڑھی جاتی ہے مجھے معلوم, لیکن میں بات کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے ذرا سی بھی ہماری تھکن اگر اور ہم توجہ اپنی ہٹا لیں تو دشمن کہیں نہ کہیں سے آ کے ہم پر حملہ کرتا. تو یقین آپ حضرات اس وقت بہت تھکے ہیں, لیکن پھر بھی کربلا کے حوالے سے کچھ میسیجز بہت مختصر وہ آپ کے خدمت میں پیش کر کے مسائل ذرا کم, کیونکہ آپ ایک گھنٹہ دن میں سن چکے ہیں, عشاء میں غریبہ میں سنیں, لیکن بہرحال عصر عاشور و مصائب نہ. قرآن کریم دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی, دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عاشور کے بارے میں. پہلی آیت ہے والفجر ولیال عشر, فجر معنی صبح کا وقت, ڈان قسم ہے فجر کے وقت. کون سی فجر؟ جو 10 راتوں کے بعد آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کوئی خاص فجر, باقی سارا سال 365 ڈیز ہے تو 365 فجر, لیکن کہا ایک وہ فجر جو 10 راتوں کے بعد آتا ہے. 10ویں رات ختم ہوئی تو جو فجر آتا اس کی قسم. اور دوسری آیت والعصر, قسم ہے عصر کے وقت, ایسا عصر کا وقت کہ ان الانسان لفی خسر, جب تمہیں تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں نظر آئے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس نقصان سے بچے. الا الذین آمنوا, مومن, عملوا الصالحات, نیک عمل کرنے والے تو ایسے کہ تیروں کی بوچھاڑ میں بھی نماز ادا کرے, وہ تواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے. جب مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے اور حبیب ابن مظاہر جو مسلم کے کوفے کے ساتھی, مسلم ابن اوسجا بھی کوفے کے رہنے والے ہیں بہت پرانے, اور حبیب سرحانے پہنچے اور کہا کہ کوئی وصیت ہے اس وقت؟ مسلم کی بیوی بھی ساتھ میں ہے کربلا میں, مسلم کا بچہ بھی ساتھ ہے. تو مسلم نے صرف ایک جملہ کا, کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس وقت, بوڑھا آدمی ہے مسلم, انگلی سے اشارہ کیا آقا حسین کی طرف, کہا میری وصیت صرف یہ, ان کا ساتھ نہ چھوڑ. حسین کون؟ حسین علی کا بیٹا. علی کون؟ علی حق. علی حق پر نہیں ہے, علی خود حق ہے. پیغمبر کا وہ جملہ جو فتح مکہ کے موقع پر پوچھا کہ آئے علی اس وقت تمہارا ہاتھ کہاں پر؟ عرش الہی پر ہے, جو چیز کہیے اٹھا کے آپ کو دے. پیغمبر کا جملہ جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا, پیغمبر نے کہا کہ اے علی ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تم کار حق می کنی, تم کار حق کر رہے, اور من بار حق می کشم, اور میں حق کا وزن اپنے آپ پہ اٹھائے ہوئے. علی خود حق ہیں, علی کو اٹھایا گویا حق کو اٹھایا, اور حسین علی کے بیٹے ہیں تو تواصو بالحق. وہ کون گروہ ہے جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر رہا ہے؟ یعنی حسین. وہ تواصو بالصبر, یہ عصر کون سی کائنات کی تاریخ میں آئی جس میں سارے انسان خسارے میں نظر آ رہے ہیں, صرف ایک مختصر سا گروہ. یہ بھی کربلا کی عصر ہے جو آج کی اس مجلس کا نام, مجلس عصر عاشور, فجر اور عصر. اب ایک پیغام فجر یعنی جہاد کربلا شروع ہونے سے پہلے، عصر معنی جہاد کربلا تقریباً اختتام پر ہے، اب جہاد کوفہ و شام ہوگا، وہ پہلا سرا جہاد کا ہی آخری سرا، وہ بھی تیسویں پارے کی آیت، یہ بھی تیسویں پارے کی آیت، اول فجر کی جو آیت آئی اس کے حوالے سے دو تین چھوٹی باتیں کہنا اور پھر مسائل، یہ گویا گویا یہ سمجھ کہ عاشور کی صبح آئی ہے، اب ایک اعلان ہو رہا کہ یہ عاشور کا جہاد کیوں ہوگا، جو فوجوں کو جنگ کے دن، جس دن لڑائی ہوتی ہے جنگ، آرڈر آف دا ڈے، فرمان امروز جاری کیا جاتا ہے کہ آج جنگ کا دن ہے، جنگ کس لیے، وہ قرآن بتا رہا ہے ول فجرے والے عالی ناج. اچھا راوی امام کے پاس گیا ایسے ہی ملاقات کے لیے، امام نے کہا آج کون سا دن ہے، کہا مولا آج یوم السبت سیٹرڈے، امام نے کہا میرے پاس آئے ہو تو نماز فجر تو پڑھ کے آئے ہوگی، کہا کہ ہاں مولا پڑھ کے آئے، تو کہا کہ آج سیٹرڈے کا دن ہے، نماز فجر پڑھ کے آ رہے ہو، کیا نماز فجر میں تم نے میرے دادا کا سورہ سورہ امام حسین پڑھا؟ راوی حیران ہو گئے، کہا مولا 114 سورے ہیں قرآن میں، ہر سورے کا نام مجھے زبانی یاد ہے، اس نام کا تو کوئی سورہ ہی نہیں، اس نام کا تو کوئی سورہ ہی نہیں. امام نے کہا سورہ فجر، ہر ہفتے کے دن سٹرڈے کی صبح کو فجر میں یہ سورہ کی تلاوت کر، یہ میرے جد آقا حسین کا، دادا حسین کا. پھر اس میں اور ساری باتیں ہیں لیکن وہ تو عصر عاشور کی مجلس میں، یہ اتنا بھی اچھا نہیں لگا بیان. اب یہ سورہ، اس سورہ کی پہلی آیت براہ راست عاشور کی فجر، اچھا اسی سورہ کی آخری آیت وہ بھی عصر کا پیغام، وہ جو آیت میں نے آج دوپہر کی مجلس میں تلاوت، وہ بھی اسی سورہ کی آخری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. پہلی آیت جہاد کربلا شروع ہو رہا ہے، فجر کی فجر. آخری آیت اے نفس مطمئنہ حسین اب جہاد مکمل ہو گیا، میری جنت میں داخل ہو. یہ سورہ امام حسین، اس سورہ کی درمیان کی آیت، صرف ترجمہ بس کافی ہے پیغام. تین چار پانچ آیت، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. یہ بیچ سورے کی آیت، الم ترى كيف، پوری دنیا کی تاریخ، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے اتنا خوبصورت محل بنایا یہ جنت کہ آج تک لم یخلق، خلق نہیں کیا گیا مثلہا اس کی مانند کوئی چیز فی البلاد کسی سے، کیا کیا تیرے رب نے ان کے ساتھ. وثمود، قوم سعود جن کی ٹیکنالوجی اتنی زبردست، جاب الصخر بالواد پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے پورے شہر آباد کیے. وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون مصر کا مطلق العنان بادشاہ، بڑی بڑی قومیں. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں ظلم کا طوفان تھا، ظلم مچا رکھا. فاکثروا فیہ الفساد، جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں انہوں نے فتنہ و فساد کا ماحول بنا دیا. تو ہوا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ ظالم کے ظلم کو ایک لمحے تک دیکھتا پھر تیرے رب نے عذاب کا کولا اٹھا کے ان کے سروں پہ برسایا. لیکن خالی عاد و ثمود و فرعون نہیں، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ہر ظالم کے پیچھے لگا ہے، وقت دے گا مہلت دے گا پھر ظلم کا خاتمہ. فجر عاشور، ایتھا النفس المطمئنہ عصر عاشور، اور اس کے بیچ میں اللہ ظالم کو تھوڑی ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر اسی دنیا میں عذاب کا کوڑا اس کے سر پہ برستا. یہی حسین کا پیغام، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف جہاد کرنا. اور یہی ہے تو وہ پیغام سمجھ میں آتا ہے جہاں پہ میری مجلس ختم ہو. بس بہت میں نے آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھایا عصر عاشر، لیکن چونکہ مقصد حسین تک پہنچنا کہ اللہ کا علم ترا کیف فعل ربک، کا اپنے رب کا طریقہ دیکھو. نہ عاد کو چھوڑا، نہ ثمود کو بخشا، نہ فرعون کو معاف کیا گیا. ہر وہ قوم جس نے شہروں میں فتنہ و فساد برپا کیا، تیرا رب ایک وقت کے بعد عذاب کا کوڑا ان کے سروں پہ برسائے. اور یہاں آقا حسین کربلا جانے سے 2 سال پہلے حج، کربلا کی تیاری، وہ تو آپ سنتے ہی ہیں، اور میں بھی اس عشرے میں بھی کئی جگہ گھروں کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. بہت پہلے سے شروع ہو گئی کربلا کی تیاری، بہت پہلے علی نے عباس مانگا، فاطمہ نے زینب کو تیار کیا، حسن نے ام فرما سے شادی کی. بہت پہلے سے کربلا کی تیاری. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اس وقت جو مجلس ہے عصر عاشر، اس سلسلے کی پہلی مجلس جب آدم دنیا میں آئے تھے اور حوا کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ جا رہے تھے اور کربلا پہنچے اور پیر میں ٹھوکر لگی اور خون جاری ہو گیا اور گھبرا کے کہا خداوندا یہ خون کیسا، کہا وہ زمین سے گزرے جہاں سے جو کوئی نبی گزرے گا، یا ولی گزرے گا، یا وسیع گزرے گا، اس کے بدن سے خون جاری ہوگا. آدم نے کہا لیکن کیوں؟ کہا کہ یہاں میرے حبیب کا بیٹا اس مظلومیت کے ساتھ مارا جائے گا اور اس کے سارے خاندان کا خون بہے گا. آدم نے کہا خداوندا وہ کس طرح سے؟ اب اللہ ذاکر ہے، آدم مجلس سننے والے ہیں، اور پہلی مجلس کربلا کے میدان میں آدم کے دنیا میں آنے کے بعد بقا ہوئی ہے، جو سلسلہ آج ہم تک پہنچا. ورنہ نوح نے بھی جب ان کی کشتی کربلا پہنچ کے ہل گئی، سلیمان نے بھی جب ان کا تخت کربلا میں پہنچ کے ہوا کے اندر ہلنے لگا، ہر ایک نے کربلا میں مجلس میں شرکت کی. ان تمام مجالس کا ذاکر و خطیب تو اللہ. یہ سلسلہ آج یہاں تک پہنچا، لیکن ان تمام مجالس وہاں بھی اور یہاں ایک بات یہ ضرور بیان ہوئی کہ آخر حسین کو اتنا بڑا امتحان کیوں دینا پڑا ظلم کے خلاف. اور حسین تیاری بہت پہلے سے کر رہے ہیں. کربلا کی تیاری تو آدم نے، یعنی پہلی مجلس، لیکن حسین نے کربلا جانے سے پہلے کا جو حج، ایک تو وہ حج ہے کہ جو حسین نے عمرے میں بدلا تو اسی سال کا، اس سے ایک سال پہلے مینا کے میدان میں جو خطبہ دیا، تمہارے سامنے ظلم ہو رہا، معاویہ اپنے بیٹے یزید جیسے کو حکمران بنا گیا، خاموش بیٹھے ہو، کیسے مومن ہو اور کیسے بنی ہاشم والے ہو؟ وہ بنی ہاشم نے قریش سے خطاب، وہ خطبہ تو اپنی جگہ ایک الگ مجلس ہے، لیکن حسین کربلا آنے سے پہلے بتا دیا ظلم کے خلاف جہاد کرنے جا رہا. اور یہی حسین کی اس آواز کا مطلب جو ہیومن نیچر کے خلاف. حسین کی ایک آواز ایسی، ایک جملہ ایسا جو ہیومن نیچر کے خلاف، باقی ہر وہ چیز حسین کہہ رہے ہیں جو عقل کو اپیل کر رہی. اتنے ہی لوگ جو حسین کا خطبہ سن، وہ دولا جا رہا ہے وہ کیسے آ گیا ادھر، لیکن یا ہر ہے کیسے آ گیا ادھر، عقل کو اپیل کرنے والی بات. ایک چیز بالکل نیچر کے بھی خلاف عقل، اور وہ ہم نے کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، خالی سنی سنائی بات نہیں. اور وہ یہ کہ اگر کوئی بوڑھا باپ ہو اور اس کے سامنے اس کے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور اس کا سارا گھرانہ اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، تو پھر باپ کہتا ہے کہ اب زندہ رہ کے کیا کروں، اور وہ واقعا مر بھی جاتا، 2 مہینے میں 3 مہینے میں 4 مہینے. سپاہی صحابہ کے مظالم جب عروج پر تھے تو ایک ایک باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے شہید کیے گئے. شہادت اپنی جگہ، لیکن غم بھی اپنی جگہ، کیا کروں گا اب زندہ رہ. جو آقا حسین نے علی اکبر کے لاشے میں کہا اور
انگلش اسپیچ میں وہ جملہ آپ نے سن، یا بنائی اعلی دنیا بعد الفا، بیٹا تیرے بعد تو اب دنیا پہ خاک کو مٹی ہو، ہر باپ یہ کہے حسین اصغر کو دفن کرنے کے بعد جب قلعہ زینبیہ پہ گئے، کربلا کے میدان میں تین قلعے ہیں یا تین قلعے، باری باری ہر ایک پہ حسین نے استغاثہ کیا، آخر میں قلعہ زینبیہ پہ، جو میں خطبے میں بھی اشارہ کیا، ہینا سارا وحید فریدا، مورخ لکھتا ہے جب حسین وحید و فرید یعنی اکیلے رہے، وحدت تنہائی، فقال ناظرہ، تو حسین نے یہ کہا اور اس طرح کا ناظرہ نظر ڈالتے یمین دائیں طرف و شمال بائیں طرف، حل من ناصر ینصر، کب چلے شروع کربلا میں استغاثہ سمجھ میں آتا، آخر کربلا عصر عاشر، مجلس عصر عاشر، اس وقت حسین نے یہ کہا یہ ہیومن نیچر کے خلاف، مولا آپ کہہ رہے حل من ناصر ینصر ہونا، ہے کوئی میرا مددگار، حل من مغیث یغیث ہونا، ہے کوئی میرے اغاثے کو پہنچنے والا، حل من معین یعین ہونا، ہے کوئی میری اعانت کرنے والا اور اون بننے والا، یہ تو ایسا موقع ہے کہ انتہائی بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے، اس موقع پہ کہتا ہے کہ اب تو مر جانا بہتر، تب 60 سال کی عمر، سارے بیٹے مارے جا چکے ہیں، برابر کے قوت بازو بھائی مارے جا چکے ہیں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشوں میں لاشیں اٹھا چکے ہوں، جو ابھی پرسے کی زیارت میں آپ سنیں گے، اولاد جعفر طیار، اولاد عقیل ابن ابی طالب، خاندان میں کوئی بچا ہی نہیں ایک طرح، اور کوئی جوان آدمی نہیں، 7 سال کا بوڑھا آدمی، وہ کہے کہ بھائی آؤ میری مدد کو، مجھے مدد چاہیے تو حق آپ کس لیے چاہیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علی کے بیٹے کو کیا زندگی اتنی پیاری ہے کہ اتنے لاشیں اٹھا کر بھی چاہتے ہیں کوئی مجھے بچا کے لے جائے، یہ اس علی کا بیٹا جو کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آتی، یہ اس قاسم کا چچا ہے جو قاسم کہتا ہے کہ شہد سے زیادہ شیر، یہ اس اکبر کا بابا ہے جو کہتا ہے لسنا علی الحق، بابا جب ہم حق پر ہیں تو کیا پرواہ، مرتے ہیں تو مر جائے، اور حسین کہیں کہ اے کوئی میری مدد کرنے والا، مولا یہ مدد کس لیے چاہیے، آپ کو جان بچانا، عام انسان یہ نہ کہے گا حسین کیسے کہے، تو پھر کیوں کہا، اچھا پھر عجیب بات یہ کہ اگر آپ کربلا مقتل کی روایتوں سے بھی دیکھیں تو یاد ہوتی ہیں روایتیں بہت مشہور، ظافر جن آیا یا جنوں کی فوج آئی، انبیاء آئے، حتی ملائکہ آئے جبرائیل کی قیادت، حل من ناصرین کی آواز صدا بس سہرا نہیں تھی، کیا آئے حسین نے روک دیا، جنوں کو روکا، ظافر جن کی روایت کس حد تک معتبر ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، جن ملائکہ انبیاء روکا، یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، پہلے آپ کسی کو بلائے کوئی آ جائے تو کہیں کہ نہیں نہیں تم نہیں چلے، تو مولا اگر ان کو بھیجنا تھا تو بلایا کیوں، اور بلایا تھا تو جو آ گئے ان کو روکا کیوں، یہ عصر عاشور کا پیغام، یہ استغاثہ عصر عاشور کو بلند ہوا ہے، آخری تیسرا، بس اب بات مسائل پر جا رہی ہے، یہ چھوٹی سی بات مکمل کر کے، حسین نے کہا تم نے سوال کا جواب دے، بلایا تھا میں، اگر جان بچانے کے لیے بلایا ہوتا تو ان کو کبھی منع نہ کرتا، کیونکہ جن جان بچا سکتے ہیں، ملائکہ جان بچا سکتے ہیں، انبیاء جان بچا سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جان بچانے کے لیے تو بلایا ہی نہیں تھا، میں نے بلایا تھا اپنے مقصد کے خاطر، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مقصد حسین دنیا میں باقی ہے، جب تک دنیا میں کوئی ظالم ہے اس وقت تک تمہیں میری فوج کا سپاہی بننا ہے، ظلم کا مقابلہ جن نہیں کر سکتے، ملائکہ نہیں کر سکتے، جو انبیاء دنیا سے چلے گئے وہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ 12 اکتوبر 2016 کے المہندی سینٹر میں بیٹھے ہوئے ٹورنٹو کے مومنین کر سکتے ہیں، یہ حل من ناصرین سن کے آئیں گے تو ان کو گلے سے لگاؤں گا، جن آئیں گے تو وہ میری جان بچانے آئے ہیں، وہ تو میرا مقصد ہی نہیں. فرشتے آئیں گے تو وہ تو میری جان بچانے آئیں گے، وہ میرا مقصد ہی نہیں. میرا مقصد جو لوگ پورا کر رہے ہیں. اور یہی چھٹے امام کا وہ جملہ ہے آج کے دن کے لیے، ختم بات ختم بات، جو اس زیارت جو میرے رائٹ ہے سائٹ پر ہے، آخری اس کا جملہ جو ہے یہ چھٹے امام کی حدیث عاشور کا دن. عاشور کا دن ہر امام کے گھر میں، ہر عاشور کو مجلس ہو، چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو. ایک مومن بہت تڑپ رہا ہے اور آگے کہتا ہے کہ فرزند رسول، عاشور کا دن آتا ایک ایسی کیفیت میری تاریخ ہوتی کہ کاش ابھی مجھے موقع مل جائے 10 محرم 61 ہجری کے میدان کربلا میں پہنچ جانے. اب یہ تو چھٹے امام تو 61 ہجرا کے بعد ہے نا، کاش میں اس دن کربلا میں ہوتا اور ان یزیدیوں سے دل کھول کے جنگ کرتا، حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ. الذین بذلوا مہجتهم، جو آپ نے اعمال عاشورا میں کی، سجدے میں دعا کی، ان کا ساتھ دیتا. چھٹے امام نے کہا یاد رکھو، جب کبھی عاشور کے دن تمہیں حسین کی فوج یاد آئے اور دل میں خیال پیدا ہو کہ کاش ان کے ساتھ ہوتا، تو یہ جملہ کہہ لیا کرو، فیالیتنی کنتو معکم فافوزا معکم. ایسا ہے کہ جیسے تم ان کے ساتھ تھے کربلا میں، خالی حبیب اور مسلم ابن اوسجا یا زہیر قین نہیں تھے، یہ سب بھی ہیں میرے سامنے جو بیٹھے. اگر آج دل کی گہرائی سے یہ جملہ کہیں، لیکن دل کی گہرائی سے اگر جملہ کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ کاش میں کربلا میں ہوتا تو تم لوگوں کے ساتھ مل کے ظلم کا مقابلہ کرتا. تو ظلم تو آج بھی موجود ہے، پر یہ جملہ کہا تو ثواب ثواب نہیں، موقع ملا تمہیں کربلا کی فوج کو جوائن کرنے. جب امام زمانہ آئیں گے تو انہی لوگوں کو بلایا جائے، مگر ذمہ داری بھی آگے، ظلم کا مقابلہ. اس کے لیے حسین نے اس وقت بھی حلمات میں ناصر کہا، جب کوئی موقع اور محل نہ تھا حلم ناصر. پورا گھرانہ مارا جا چکا، ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، ایک لاشا گودال قتل گاہ میں ہے، ایک لاشا ابا کے اندر ٹکڑے جمع کیے ہوئے، ایک لاشا کسی ٹیلے کے پیچھے ننی سی قبر کھود کے دفن کر چکے، جگہ جگہ بکھرے ہوئے لاشے، جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، برابر کے بھائی بھی ہیں، بچپنے کے دوست بھی ہیں، سب الگ الگ کیٹیگری سب مارے. اور حسین اکیلا اور تنہا. ادھر نو کے نیزہ پر جہاں مصائب دوپہر کے ختم تھے وہیں سے رب دے، ادھر نو کے نیزہ پہ حسین کا کٹا ہوا سر پلٹ. بیک وقت دو مختلف علاقوں میں دو مختلف واقعات پیش، دو مختلف علاقوں، شہر مدینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، عاشور کی ڈیٹ یا تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، عصر کا وقت. مجلس کا نام ہے مجلس عصر عاشور. سارا بیان عصر عاشور کو ذہن میں رکھتے تھے. اور ام سلمہ اپنے حجرے میں سوئے، مدینہ شہر، محرم، عاشور، جمعہ کا دن، سے پہر کا وقت، مسجد النبوی، اپنے حجرے میں سوئے. دوپہر کے وقت پورے عرب میں لوگ سوتے، خواب میں 50 سال بعد رسول اللہ کو دیکھا. 11 ہجری میں رسول کی وفات ہوئی، 11 ہجرا اور یہ 61 ہجرا، پورے 50 سال. تڑپ اٹھ، جن رات رسول کے ساتھ رہنے والی 50 سال بعد دیکھا. ام سلمہ مخلص، وفادار، محبت کرنے والی، سچی بیوی ہے رسول. پہلے تو خوشی سے خواب کیا لگا اور پھر گھبرا گئی جب یہ دیکھا کہ 50 سال بعد رسول آئے، مگر اس طرح کے ننگے سر، سر کھلا. بال بکھرے، بلکہ ان بکھرے بالوں پہ مٹی اور خاک پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری، ننگے پیر ہیں، آستینیں بلند ہیں، گریبان چاک ہے۔ گھبرا گئی ام سلمہ، یا رسول اللہ آپ 50 سال بعد آئے، وہ بھی اس حالت میں، تو آخر آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ حالت ہو گئی؟ کہا ام سلمہ میں ابھی کربلا کے میدان سے آیا ہوں، اور اس وقت وہاں سے چلا تھا جب میرے حسین کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ دوپہر کی مجلس، سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا، اللہ کا رسول مدینے میں ام سلمہ کے خواب، بے اختیار چیخ مار کے ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، گھبرا گئی، رسول اللہ جس خواب میں آئے جھوٹا تو ہے نہیں، کیا یہ حقیقت؟ پہچان تھی ان کے پاس، دوڑ کے گئی اس الماری میں جہاں کربلا کی مٹی خاک شفا رسول اللہ رکھے گئے، جلدی سے الماری کھولی، وہ شیشی اٹھائی جس میں کربلا کی مٹی تھی، کربلا کی مٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تازہ خون جوش مار رہا، ابھی یہ تازہ خون نظر آیا ہی تھا، ان میں سلمہ رونا چاہتی تھی کہ یکایک کان میں برابر کے حجرے سے نندی فاطمہ صغرا کی آواز آئی، جو یہ کہتی بھی ام سلمہ کے حجرے میں آئی، نانی میرا بابا کس حالت میں ہے، نانی کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ام سلمہ نے کہا صغرا تم تو آرام سے سو رہی تھی، سوال کیوں کیا؟ کہا نانی ابھی جو میں سو رہی تھی خواب میں نے دیکھا ایک میدان ہے، جگہ جگہ لاشیں پڑے ہیں، جگہ جگہ خون پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بالکل درمیان میں میرا بابا اس طرح سے کھڑا ہے کہ میرے بھائی اصغر کا لاشا بابا کے ہاتھ میں ہے، اور اصغر کا خون بابا کے چہرے پر ہے۔ نانی یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا آپ بتا سکتی ہیں میرا بابا کس حالت میں ہے؟ ام سلمہ جلدی سے خاک کربلا کو بیٹی سے چھپانا چاہتی، مگر اتنی دیر میں صغرا کی نگاہ پڑ گئی، ایک چیخ ماری، نانی اب کچھ نہ کہیے گا، اب کچھ نہ بتائیے گا، ارے مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی۔ صغرا المہندی سینٹر کے یہ مومنین اور مومنات آپ کے دروازے پہ سر جھکائے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، ہمارا پرسا لیجئے، آپ یتیم ہوئے ہم پرسا دینے آئے ہیں، لیکن اگر گستاخی نہ ہو تو آپ کی یتیمی تو سب سے بڑی مصیبت بنی، بھائی بابا تو کہہ لیا نا، ماتم تو کر لیا نا، گھر کی چھت میں تو بیٹھی تھی، لیکن ایک وہ کربلا کی یتیمہ تھی، ابھی اس کا بابا مارا گیا ہے، ارے وہ بھی یتیم ہوئی ہے، لیکن یتیمی تماچے لے کے آ رہی ہے، بدن کے کوڑے لے کے آ رہی ہے۔ میدان کربلا میں سکینہ کا امتحان شروع، ادھر صغرا ہائے بابا کہہ رہی، وہاں تو سکینہ کو یہ موقع بھی نہیں مل رہا۔ سکینہ کے باقی مصائب تو شام غریبہ میں، صرف دو مختصر روایتیں، حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا۔ علماء نے لکھا کہ اس موقع پر تین چیزیں حرکت میں تھیں، ایک چیز آسمان سے زمین پہ آ رہی ہے، ایک دائیں سے بائیں جا رہی ہے، اور ایک زمین سے آسمان پہ جا رہی ہے، وہ رسول اللہ ہیں جو آسمان سے اتر کے زمین کربلا آ رہے، وہ زینب کبرا ہیں جو سین خیمہ میں بے چینی سے دائیں سے بائیں جا رہے، اور یہ حسین کا قطع سر ہے جو زمین سے آسمان کی جانب بلند ہو رہا۔ زینب نے سجاد سے سنا میرے بھائی کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہے، اب زینب خیموں میں آئیں، ذمہ داری ہے کہ یکایک زینب کو اپنے کانوں میں عصر عاشور، مغرب سے پہلے کے مصائب ابھی، اور عاشور اور کربلا میں جو مغرب کے بعد ہوا وہ شام غریبہ۔ ایک بات زینب جو گھر اپنے لٹے گھر کو جمع کرنا ہے نا، گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی، گھبرا گئی، فضا کو بلایا، اماں فضا میرا بھیا مارا گیا، جنگ ختم ہو گئی، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے، ذرا دیکھ کے آنا۔ فضا باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، عمر سعد اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تم عرب کے رہنے والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے تو اس کے لاشے کو بھی گھوڑوں تلے پامال کرتے، گھوڑوں کو تیار کرو، یہ سارے لاشے پامال کیے جائیں گے۔ ادھر گھوڑے تیار ہونے لگے، ادھر ایک بار خور کی فوج بگڑ کے آگے آئی، اے عمر سعد ہمارے سردار نے غلطی کی، اس کی سزا بھی بھگت لی، لیکن اب ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے سامنے اس کا لاشا پامال ہو. عمر سعد نے کہا ہر سے ہمارا کیا اختلاف ہے، لے جاؤ لاشا. قبیلہ بنی اسد جو وہاں کا قبیلہ وہ آگے بڑھا. آج جوڑے عمر سعد ہمارا ساتھی، اگر ہمارے سامنے اس کا لاشا پامال ہوا قیامت تک کے لیے ہم کو عرب میں تانے پڑیں گے. حبیب کا لاشا لے جاؤ. حبیب کا لاشا چلا گیا. ہر شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار عمر سعد کی فوج میں نکل آتا ہے اور اپنے شہید کا لاشا لے جاتا ہے. لاشے اٹھنے لگے، ایک ایک کر کے لاشے چلے گئے، بس آخر میں ایک لاشا میدان کربلا میں اکیلا رہ گیا. کوئی نہیں ہے آگے بڑھ کر کہے عمر سعد یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی ہے. اکبر ہوتا تو بابا کا لاشا بچاتا. فضا نے خیمے میں جا کے خوشی ذرا کے دیکھی آقا کے لاشے میں کیا قیامت گزر رہی. زینب باہر آئی، کیا دیکھا میرے ماں جائے کا لاشا ہے. گھوڑے تیار، گھوڑے دوڑائی جا رہے، بس ایک مرتبہ پہلے تو مدینے کا رخ کیا. نانا رسول اللہ جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا، اسی حسین کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں، اور پھر فرات کا رخ کیا. عباس ذرا آ کے دیکھ، تو نہ رہا تو تیرے آقا پہ کیا گزر رہی ہے. مگر خالی حسین ہی کا یہ امتحان نہ بنا، زینب کا بھی کتنا بڑا امتحان. اصل عاشور پیش آیا، مغرب سے پہلے کی آخری روایت پڑھ رہا ہوں. کتنا بڑا امتحان، ادھر بھی عباس کو پکارا، ادھر بھی عباس کو پکارا. وہ کیا کہ زینب فریاد کر رہی اور ادھر عمر سعد کی باقی فوج خیموں کو جلانے کے لیے چلی. خیمے جلے، بیویوں کی چادریں چھنی. وا جدہ، وا محمدہ، وا علیہ، وا عباسا کی فریاد بلند ہوئی. اور پھر ہمارے سامنے وہ روایت آ گئی جس کا راوی خولی خود مختار کے دربار میں بتاتا. مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا کہ جب عصر عاشور آ گئی اور مغرب سے پہلے لوٹ مار شروع ہوئی تو مجھے آنے میں کچھ دیر ہو. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا جتنا مال و اسباب و سامان ہے میرے ساتھی سب پہلے ہی لوٹ چکے، کچھ نہیں بچا، ذرا سی دے کچھ نہیں بچا. میں گھبرا گیا، کیا مجھے کچھ نہ ملے گا؟ آخر میری نگاہ پر میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی کے کان میں اتنی انتہائی معمولی، انتہائی سادہ اور معمولی گوشوارے، اور وہ بھی ایسے کہ جب بچی کے قریب کوئی جاتا وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشوارے چھپا لیتی. میرا بابا تو نہ رہا، یہ بابا کی نشانی ہے، یہ میرے پاس چھوڑ دے. یہ منظر دیکھ کے لوگ آگے بڑھ جاتے، ظالم بھی. میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا ہے تو میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں قریب آیا، میں نے سکینہ کے گوشوارے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، بچی نے گھبرا کے گوشوارے چھپا لیے. یہ میرے بابا کا توبہ ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے. میں نے دیکھا بچی گوشوارے نہیں دے گی، اور مجھے جلدی بھی تھی. میں نے گوشوارے کھول کے نہیں چھینے، میں نے گوشواروں پہ ہاتھ رکھا اور اس تیزی سے گوشوارے کو اپنی جانب کھینچا. بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون جاری ہوا. ہائے بابا کی فریاد کی اور میں آگے بڑھ گیا. کولی کہتا ہے میں آگے بڑھ گیا، اور کچھ بچا ہوا مل جائے. ہاں میں نے دیکھا ایک خیمے میں ایک بیمار بستر پہ لیٹا، اور اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری کا خیال کر کے میرے باقی ساتھی بھی سارے ظالم پتھر دے، مگر اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، بیمار ہے تو ہوا کرے. میں آگے بڑھا اور میں نے اس تیزی سے بیمار کے نیچے سے بستر کو گھسیٹا کہ بیمار اچھل کے منہ کے بل زمین پہ گرا اور بستر لے کے میں چلا. آخری جملہ آج کی مجلس کا، اب میں نے نگاہ ڈالی کچھ اور بھی بچا ہوا ہے. دو جملے کربلا کے حسین و زینب کے، جب عمر سعد نے حرملہ سے کہا تھا کہ دیکھ میری فوج حسین کی دشمن ہے، مگر حسین کا اتنا خوب ان کے دلوں میں ہے کہ جب تک کہ گھوڑے سے نہیں گریں گے حسین کی ہیبت ہے کوئی قریب نہیں آئے گا. یہی مسئلہ زینب کبریٰ کا تھا. جب ظالموں نے ساری چادریں چھین، چادر زینب پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی. یہ محمد کی نواسی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. چادر زینب پر یزیدی ظالم بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. خلی کہتا ہے میں نے دیکھا صرف ایک چادر باقی بچی ہے زینب کے سر پہ، باقی چادریں چھین گئی. میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، مگر اللہ ہے زینب کی طاقت. خلی 30 سال کا فوج کا نوجوان ہے طاقتور، زینب 55 برس کی ضعیف اور بوڑھی عورت ہے جو سارا دن مسائل برداشت کر چکی، مگر حیدر کرار کی بیٹی. خلی کہتا ہے میں چادر چھیننا چاہ رہا ہوں، ساری طاقت لگا لی، زینب نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو مضبوطی سے تھام دیا، میں چادر زینب کو نہ چھین سکا. حیدر کرار کی بیٹی فاتح خیبر کی وارث خلی کہتا ہے میں تھک گیا، آخر میں نے سوچا یہ تو میرا نقصان ہے، ایک ہی طریقہ ہے، بس عصر عاشور کا آخری ظلم بیان کر کے باقی باتیں رات کو. خلی کہتا چادر کیسے چھینوں، زینب کی گرفت کسی طرح ڈھیلی کرنا ہے، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا زینب کے چہرے پہ مارا، چہرے کی کھال پھٹی، زینب کی گرفت ڈھیلی ہوئی، چادر تو میرے ہاتھ میں آئی. زینب نے تڑپ کے فرات کو دیکھا، اے میری چادر کے محافظ عباس ذرا آ کے دیکھ تیری بہن کی چادر چھینی اور کس طرح سے یہ چادر چھینی. ماتم میں
پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں گھر سے باہر دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بالا روم زینا پردہ دنیا کو سکھانے
جس نے بابا